बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहां में हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है नावाबस्ता तहरीक का सरबराही इजलास। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहां। या नाज़रीन, तेहरान इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है जहां नावाबस्ता तहरीक का सरबराही इजलास होने जा रहा है। जाहिर है कि तहरीक के रुकन 120 मुल्कों और इसके 17 मुबसर रुकन ममालिक के आला सतही वफूद की मौजूदगी, आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी, 10 अहम बैन अलाक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों की मौजूदगी, ऐसा वाकया नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जा सके। नावाबस्ता तहरीक के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान ममलकत और आलमी रहनुमा तेहरान पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल जुमेरात को कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई के खिताब से इजलास का आगाज होगा। इस सिलसिले में वज़राए खारजा का इजलास मंगल को शुरू हुआ और बुध को भी जारी रहा। मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं ने, वज़राए खारजा ने इस इजलास की अहमियत पर जोर दिया है। चुनांचे पाकिस्तान की वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने इस इजलास की अहमियत पर जोर देते हुए खुद नावाबस्ता तहरीक को एक अहम आलमी तंजीम करार दिया है जो उनके बकौल तारीखी फैसलों की हामिल रही है और इसने आलमी तनाज़ात के हल में तारीखी किरदार अदा किया है। तो मुलाहिज़ा फरमाइए पाकिस्तान की वजीर खारजा हिना रब्बानी खर के ख्याल।
ओके, सो नैम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और नैम हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती आई है, और अगर आप अब इस खत्ते में देखें कि कितने मुश्किलात आ रही हैं, कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें नैम का जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि पीसफुल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को, इश्यूज को, चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जाए, उसमें पीसफुल तरीके से आगे चलना एक अहम रुकन है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नैम के जो ये प्रिंसिपल्स हैं उनके तर्ज अमल से हम आगे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकें। देखें, आगे जाने के लिए अगर आप पीछे से थोड़ा सा हिस्ट्री से लर्न करने की कोशिश करें कि अगर हम जो भी डिसीजंस होती हैं, बेशक वो समिट लेवल पे होते हैं, बेशक वो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग पे होती हैं, बेशक वो ऑफिशियल्स लेवल की मीटिंग पे होती हैं, उनका फॉलोअप इंपॉर्टेंट होता है। सो मीटिंग हो गई, उस पर कोई एग्रीमेंट हो गया, लेकिन उसका फिर फॉलोअप जनरल असेंबली में, मुख्तलिफ ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में फॉलोअप होना जरूरी होता है। सो आई थिंक उस तरह करके आगे बेहतरी की उम्मीद हो सकती है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
और नाज़रीन, अब चलते हैं वज़राए खारजा के इजलास की जानिब जहां हमारे साथी अजीम सब्ज़वारी मौजूद हैं। सब्ज़वारी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम शराबत साहब।
जी सब्ज़वारी साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है वज़राए खारजा के इजलास की?
जी शराबत साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस वक्त वज़राए खारजा का एक इंतहाई हाई लेवल इजलास चल रहा है जिसमें तकरीबन तमाम मुल्कों के जो मेहमान और डेलीगेशन यहाँ पर आए हैं, खासतौर पर वजारती सतह पर, वो इसमें शरीक हैं। और सुबह के सेशन के अंदर चूंकि तकरीबन 70 वज़रा के लेवल पर वज़रा ने मुख्तलिफ मुल्कों के अपने अपने राय के इजहार के लिए तकरीर का वक्त मांगा था, लेकिन जाहिर है कि इस सेशन के अंदर इतने सारे वज़रा को तकरीर का मौका मिलना शायद मुश्किल था। बाद अज़ां उसमें कुछ कमी की गई फहरिस्त के अंदर। कुछ सुबह जो है वो वज़रा ने तकरीरें की और अपने अपने मुल्क के नज़रियात जो हैं मुख्तलिफ मामलात पर, ख़ास तौर पर जो से निकाती सनद तैयार की जा रही है इस इजलास के लिए, उसके बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। बाकी वज़रा इस वक्त जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इसके फौरन बाद जो है वो इस सनद को हतमी शक्ल दी जाएगी और इसकी इजलास से मंजूरी ली जाएगी, यानी वज़राए खारजा जो हैं वो इस सनद की मंजूरी देंगे। साथ ही मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि जो सरबराही इजलास है जो कल से शुरू होगा और इस पूरे इस सेशन का सबसे अहम तरीन मरहला होगा जिसमें नैम के सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे, اس کا اختتامی بیان بھی جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور اس پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اور ماہرین جو ہیں اس بیان کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ اس بیان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں فلسطین کا معاملہ بھی شامل ہے اور شام کی صورتحال کو بھی شاید اس بیان کے اندر شامل کیا جائے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران نے جو تجاویز پیش کی ہیں ان کو حتمی بیان میں اور آخری بیان میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔
جی بہت بہت شکریہ سبزواری صاحب، بہت بہت شکریہ۔
جی بہت بہت شکریہ۔
اور ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر مرتضیٰ مکی صاحب کو۔ مرتضیٰ مکی صاحب، تہران میں ناوابستہ تحریک کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے، سربراہ اجلاس کے لیے ایجنڈے کو آخری شکل دینے کے لیے اس وقت مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری ہے، 120 ملکوں کے نمائندے تہران پہنچ چکے ہیں، بہت سے ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود، سربراہان مملکت، صدور، وزرائے اعظم اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان تہران پہنچ رہے ہیں۔ اس اجلاس کے سلسلے میں جو جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے عالمی میڈیا میں وہ بان کی مون کی آمد ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، امریکہ اور صہیونی لابی نے اجلاس کو ناکام بنانے کے لیے پہلے تو مختلف ملکوں کے سربراہان مملکت کو اجلاس میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی، اور آخری کوشش میں انہوں نے سارا زور اس بات پہ لگایا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اس اجلاس میں شرکت نہ کریں، لیکن بان کی مون اجلاس میں شرکت کے لیے تہران پہنچ چکے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر امریکہ اور صہیونی حکومت جو یہ چاہ رہے تھے کہ بان کی مون شرکت نہ کریں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، ان کے شرکت نہ کرنے سے اجلاس کی اہمیت پہ کیا اثر پڑتا، اور اب جب کہ وہ آ گئے ہیں تو صورتحال میں کیا فرق آئے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
در رابطه با شرکت آقای
بان کی مون کی اس اجلاس میں شرکت کے بارے میں جو کہ ناوابستہ تحریک کا اجلاس ہے، یہ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا کیا اثر پڑتا، تو یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا۔ بان کی مون تمام تر دباؤ کے باوجود جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے تھا وہ یہاں تشریف لائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا عالمی اداروں پر دباؤ اور اثر اب کم پڑتا جا رہا ہے۔ بان کی مون اس وقت اپنے دوسرا دورے صدارت گزار رہے ہیں اور ان کا اس اجلاس میں آنا یقینی طور پر اقوام متحدہ کی ساکھ کو اوپر لے جائے گا اور اس اجلاس کو بھی کافی اوپر لے جائے گا۔ اگر بان کی مون اس اجلاس میں شرکت نہ کرتے تو سربراہی اجلاس کی اہمیت کہیں سے بھی کم نہ ہوتی، چونکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے صدور، وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ اس میں شریک ہو رہے ہیں اور شرکت کر رہے ہیں، اور اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اب دنیا کے آزاد اور خود مختار ممالک اپنی آواز بے باکی کے ساتھ بلند کر رہے ہیں۔ امریکہ اور جو مختلف طرح سے سیاسی اقتصادی اعتبار سے ایران پر دباؤ ڈالا تھا، کوشش کر رہا تھا، اس اجلاس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا دباؤ ناکام رہا ہے، اور جس طرح سے دنیا کے مختلف ملکوں کے صدور اور وزرائے اعظم عالمی رہنما شریک ہوئے ہیں، اور حتی آذربائیجان جو اس تحریک میں شامل ہوا، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نوابستہ تحریک کے جو ممالک ہیں وہ اب زیادہ سنجیدہ ہو گئے اس تحریک کو فعال بنانے کے سلسلے میں، اور یہ 16 اجلاس جو ہے وہ گزشتہ 15 اجلاسوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور امریکہ نے جو بھی کوشش کی ایران کے خلاف گرہ تنگ کرنے کے وہ اس میں ناکام رہا، اور وہ سب اپنے موقع سے ناکام رہے۔
اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر آغا صاحب موجود ہیں۔ قمر آغا صاحب، السلام علیکم جناب۔ قمر آغا صاحب
جی، وعلیکم السلام۔
جی، موجودہ عالمی اور علاقائی حالات کے تناظر میں تہران اجلاس کا تجزیہ آپ کیا کریں گے؟
پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیشن ہے، 16th سیشن جو ایران میں ہو رہا ہے، اور اس کی طرف پوری دنیا کی اس وقت نظر لگی بھی ہے، وہ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے اوپر وہاں پہ بات چیت ہوگی. تقریباً 120 ملکوں کا پارٹیسپیشن ہے وہاں پہ، تو اس طریقے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ایشوز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ ایک نان الائن موومنٹ ابھی تک جو تھا وہ کولڈ وار ایرا میں اس کا ایک الگ رول رہا ہے، وہ اینٹی امپیریلسٹ تھا، ایک لمبی جنگ لڑ رہا تھا امپیریلزم کے خلاف، کولڈ وار کے خلاف، اور اس کا بالکل جو شکل تھی بدل گئی تھی. پھر کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد جب یونی پولر ورلڈ ایمرج ہوا تو کولڈ وار اس پیریڈ میں نان الائن موومنٹ بہت ایکٹیو نہیں ہے. یہ پہلا سیشن ہے جس میں دوبارہ سے تیسری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، خاص طور سے ڈیولپنگ نیشن، انہیں نے اس بات کی اہمیت دی کہ بھئی نان الائن کو دوبارہ سے آرگنائز کرنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری اب ایران کے اوپر آئی ہے، اور ایران کے بھی خاص طور سے ایسے وقتوں پہ ایران میں آئی جبکہ جتنے بڑی طاقتیں تھیں ان کی کوشش یہ تھی کہ ایران کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال کے لیے ایران ایک بہت امپورٹنٹ رول انٹرنیشنل لیول پہ پلے کرے گا. یہ اس لیے کہ یہ پہلا سمٹ ہونے جا رہی ہے جس میں پورا ایجنڈا طے ہوگا اگلے 5 سال کا ان دیشوں کا، اور یہ جتنے بھی دیش ہیں یہ سب ایک اپنا دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ اس میں آپس میں ان کا اکنامک کوآپریشن بھی بڑھے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل ریلیشن شپ بھی دوبارہ سے اور مضبوط ہو. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ بھی ہے ان دیشوں کی کہ جو باہر کی طاقتیں ان دیشوں کے اندر دخل در اندازی کر رہی ہیں اس میں بھی کمی لے، خاص طور سے جو پرشین گلف کا جو ایریا ہے اس کے اندر اتنے زیادہ باہر کے فوجیں موجود ہیں جو کہ نان الائن کے جو بیسک پرنسپل ہے اس کے خلاف ہیں. ان سبھی دیشوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو چاہیے کہ ایک ایسا ریزولوشن پاس ہو جس میں ان کے جو بھی ڈفرینسز ہیں، ان کے آپس میں جو بھی اختلافات ہیں، وہ سب میں سمجھتا ہوں بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. اور ان وہاں پہ جو اتنی بڑی تعداد میں فوج، تقریباً 1,20,000 فوجیں موجود ہیں چاروں طرف ایران کے، ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان سے اس پورے خطے کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک بہت خطرے میں آ گئی ہے، اور لگاتار ان دیشوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں محض ان فوجوں کی وجہ سے. اگر آپس میں یہ سب مل کے طے کریں تو بہت اچھا، اور یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں سب موجود ہیں، یہاں سے کم ایک شروعات تو ہو سکتی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اکنامک کوآپریشن کی بھی بات، ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ریزولوشن ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ریزولوشن پاس ہوتا ہے، اس میں ایک اکنامک ریزولوشن پاس ہوتا ہے، اس میں اکنامک کوآپریشن کی بھی بات ہے. یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور سے سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، اور پھر اس کے علاوہ لے کے میں تو ساؤتھ ایشیا کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا بن گیا. ہندوستان میں اس کی بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے. ہمارے وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب خود اس میں لے گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں وہاں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. ہندوستان کی ویسے بھی نان الائن موومنٹ میں ایک بہت اہمیت رہی ہے کیونکہ یہ اس کا فاؤنڈر ہے، اور دراصل اس کی بنیاد بھی دلی میں ہی پڑی تھی، اسی شہر میں دلی میں اس کی پڑی تھی. نہرو جی نے سب سے پہلے جب اس کی شروعات ڈالی تھی، پھر جا کے بندگ میں پہلی سمٹ ہوئی، ناصر اور ٹیٹو نے ان کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد ایک اچھی بات اور اس کانفرنس میں ہے کہ پریزیڈنٹ مرسی بھی وہاں تشریف لا رہے ہیں ایجپٹ کے، جو کہ بہت دنوں کے بعد پارٹیسپیٹ کریں گے. تو بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے حل ہونے جا رہے ہیں اس میں، اور ایران کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ایمرج ہو رہا ہے پوری گلوبل لیول پہ، میں کہوں گا ریجنل نہیں بلکہ گلوبل لیول پہ، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ایران کے اوپر آنے جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ قمر آغا صاحب. ناظرین، اس میں دو رائے نہیں کہ تہران اجلاس سے کافی امیدیں دنیا نے وابستہ کر رکھی ہیں، اور بجا طور پر یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایران کی قیادت میں ناوابستہ تحریک حقیقی معنوں میں ناوابستگی کے ساتھ آگے بڑھے گی اور عالمی مسائل کے حل میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ناوابستہ تحریک جو دونوں سپر طاقتوں سے ناوابستگی کے لیے، ان سے غیر وابستہ رہنے کے لیے اور دنیا کو آزاد رکھنے کے لیے وجود میں آئی تھی، وہ اپنے اہداف و مقاصد میں کس حد تک کامیاب رہی، اور اس تحریک کے رکن ممالک اپنی غیر جانبداری اور ناوابستگی کو باقی رکھنے میں کتنے کامیاب رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر علی جعفر زیدی کیا کہتے ہیں۔
نیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کی غیر جانبداری کا، یہ کتنا اپنا غیر جانبداری کا تحفظ کر سکے یا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تو تمام ممالک تو غیر جانبداری اس طرح نہیں رکھ سکے، لیکن اب چونکہ دنیا دو دنیاؤں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک ظالم کی دنیا ہے، ایک مظلوم کی دنیا ہے، اور ان ممالک کی اکثریت جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ خود بھی بہت سے جو ممالک ہیں اور اقوام ہیں وہ مظلوم ہیں، اور سامراجیت کی جو وکٹمائزیشن ہے اور دہشت گردی ہے اس کا وہ شکار ہیں، تو اس میں غیر جانبداریت والے ممالک بھی ہمیں نظر آئیں گے، لیکن اب پولرائزیشن ہوتی جا رہی ہے، اور جب سے چین اور روس نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے ہر اس بات کو تسلیم کرنے سے، منوان تسلیم کرنے سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ امریکہ یا ویسٹ کی، یا ویسٹ اور عرب الائز جو ہیں، یا ایکس یہ قطر، سعودی عرب وغیرہ، یہ سب مل کر جو چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ، اس پہ جب سے چین اور روس نے سٹینڈ لیا ہے اور امریکہ کی فارن پالیسی کو منوان فالو نہیں کیا، تو اس کے بعد سے وہ جو وہ ممالک جو فینس پر بیٹھے تھے یا ایج پر تھے، انہوں ان کی بھی پوزیشن ڈفرینٹ ہونا شروع ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں انڈیا نے اپنا ایک رول اور طرح کا ادا کیا، شاویز اور نارتھ کوریا، باقی یہ تمام ممالک تو خیر تھے ہی، اپنی ایک جو مظلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ جانبداری میں، لیکن یہ جو غیر جانبدار ممالک کی کیفیت تھی وہ آہستہ آہستہ اب اس طرف جانبداری کی طرف ہوتی جا رہی ہے، جس کو ہم یہ کہیں گے کہ مظلوموں کے حق کی جانبداری، اور وہ غیر جانبداری جو سمجھی جاتی تھی کہ اب ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، اب وہ دنیا اس طرح رہی نہیں، اس لیے کہ بش نے بھی کہا تھا کہ یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو، تو اب دنیا بھی طے کر رہی ہے کہ وہ ظالموں کے ساتھ ہے یا مظلوموں کے ساتھ ہے، چنانچہ اس تحریک کی جو غیر جانبدار اس کا جو رول تھا یا اس میں جو ممالک تھے، وہ غیر جانبداری اب بہت دیر تک اس طرح سے قائم نہیں رہ سکے گی کہ آپ کسی ایک طرف نہ ہوں، اور ایک طرف نہ ہونے کا نتیجہ یہ اب نظر آ رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ مظلوموں اور محکوم اقوام اور ممالک کے ساتھ ہے۔
جی، یہ تھے لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر علی جعفر زیدی، جو ناوابستہ تحریک کی غیر جانبداری اور ناوابستگی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ مرتضیٰ مکی صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور جو توقع ظاہر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی صدارت میں ناوابستہ تحریک حقیقی معنوں میں ناوابستگی اور غیر جانبداری کے راستے پر آگے بڑھے گی، استقلال خود انحصاری ملکوں میں پیدا ہوگی، تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ خود رکن ممالک بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تحریک حقیقی معنوں میں ناوابستہ نہیں رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟
در رابطے با این که به حال
اس سلسلے میں کہ اسلامی جمہوریہ ایران گزشتہ تین عشروں کے دوران اپنا موقف سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے آزادانہ طور پر اس کی حفاظت کرے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جو تسلط پسندانہ پالیسیاں اس کے مقابلے میں پائمردی کا مظاہرہ کرے. اس میں شک نہیں کہ ایران نے اپنی عدم وابستگی بڑی طاقتوں سے اب تک ثابت کی ہے، اور اس اجلاس کی خصوصیت جو دیگر اجلاسوں سے مختلف ہے وہ یہ کہ آج ایک ایسے ملک میں اجلاس ہو رہا ہے جو مکمل طور پر غیر جانبدار اور عدم وابستہ ہے. بہت سی جو اجلاس اس سے پہلے ہوئے ہیں شاید ان کو تشریفاتی اور رسمی نوعیت کا کہا جائے، چونکہ اس میں واضح طور پر عدم وابستگی کے اصول پر تاکید نہیں کی. لیکن اجلاس میں جو تہران میں جو اجلاس ہو رہا ہے وہ اس اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے کہ امریکہ اور مغربی ملکوں نے کوشش کی کہ یہ اجلاس جو تہران میں ہو رہا ہے بہت ہی بے جان اجلاس ہو، اس میں دنیا کے ممالک کے رہنما شرکت نہ کر سکیں. لیکن ان تمام تر مغرب اور امریکہ کی کوششوں کے باوجود اتنے بڑے پیمانے پر عالمی رہنماؤں اور اعلی حکام کی شرکت، صرف شرکت ہی یہ کافی ہے کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امریکہ کی جو تسلط پسندی ہے اس کی بالادستی وہ اب ختم ہو چکی ہے. امریکہ حتی اپنے قریبی اتحادیوں پر بھی اب اپنا تسلط جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا. حتیٰ ہندوستان امریکہ کے درمیان نیوکلیئر تعلقات میں کافی فروغ آیا گزشتہ چند برسوں کے دوران، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ اور بہت بڑے وفد کے ساتھ اس اجلاس میں شریک ہیں. یہ ثابت کر رہا ہے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہندوستان کا عالمی تعلقات میں بہت بڑا اہم رول ہے، اور منموہن سنگھ جو اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں یہ امریکہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایران پر جو امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے امریکہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ہندوستان بھی اپنی عدم وابستگی کو واضح طور پر اس مرحلے پر اس نے ثابت کیا ہے. اور تشہیراتی اور اقتصادی میدان میں جو بھی امریکہ نے کوشش کی وہ ناکام رہا ہے، اور ایران کے خلاف جو اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں امریکہ کی طرف سے اس میں بہرحال کمی آئے گی.
قمر آغا صاحب، جناب ناوابستہ تحریک اپنی جو اس کی گزشتہ تاریخ ہے 50 سال پر محیط، اس میں کتنی ناوابستہ رہی ہے؟
دیکھیے 50 سال میں نان الائن موومنٹ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. یہ 50 سال کا جو پیریڈ تھا یہ خاص طور سے ڈیولپنگ نیشنز کے لیے، جو پچھڑے ہوئے دیش تھے ان کے لیے بہت مصیبت کا تھا. پراکسی وارز چل رہی تھیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی تھیں، کہیں کچھ ہو رہا تھا کہیں کچھ. یہ ڈائریکٹ تو یہ بگ پاورز کی لڑائی نہیں ہو رہی تھی، لیکن ان ڈائریکٹلی بہت سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، چاہے عرب اسرائیلی کانفلکٹ ہو اس کی طرف یا ہندوستان پاکستان کی کانفلکٹ ہو، ویتنام وار ہو. 50 سال بے پناہ وار اور جھگڑے اور اس سب میں دوڑتے رہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا بدلاؤ آنا شروع ہوا ایران کے ریولوشن کے بعد. پھر اس کے بعد لیکن فوراً ہی بعد سوویت ٹروپس افغانستان میں آ گئے، ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا وہاں سے. اور دھیرے دھیرے جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور ایک نیا دور شروع ہوا تو اس کے بعد سے، لیکن وہ اس دور میں ہوا یہ کہ ایک یونیپولر پاور تھی، اکیلی بڑی پاور تھی امریکہ، اور امریکہ نے اپنی ساری پاور کو اسرٹ کرنا شروع کیا، دباؤ ڈالنا شروع کیا. اور یہ سارا دباؤ ہم ہی لوگوں کے اوپر تو تھا، اس تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ نیشنز کے اوپر یہ لگاتار چلتا رہا. پھر اب یہ ہے کہ دوبارہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے، خاص طور سے پچھلے 5-10 سال کے اندر، کہ امریکہ جو ہے اس کے پاس طاقت تو ضرور ہے ایٹمی اور دوسری اس قسم کی، جو ڈسٹرائے تو ضرور کر سکتا ہے لیکن اپنی من مانی یہ نہیں کر سکتا. جو بات عراق نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ عراق میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ اپنا ایک بھی آبجیکٹیو پورا نہیں کر پائے. تو اب ایک دوبارہ سے ایک نئی لہر پوری دنیا میں آئی ہے कि भाई हम लोगों को आपस में इत्तेहाद करना चाहिए, ये जितने भी मुल्क हैं गरीब मुल्क हैं इसमें अभी भी बहुत से देशों ने बहुत तरक्की कर ली है लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी गुर्बत है इन मुल्कों में। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका बहुत पैसे वाला है लेकिन एक गुर्बत भी काफ़ी है। तो ये हुआ कि आपस में हम लोग जब तक मिल के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये गुर्बत दूर नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज़ एक बहुत अहम बात यह भी है कि इस नॉन अलाइन समिट के अंदर बहुत से ऐसे देश आ रहे हैं जो कि इस दुनिया के बहुत पावरफुल मुल्क बन चुके हैं, ख़ासतौर से एशिया के राइस के बाद से इसके अंदर जो देश हैं उनकी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से कहीं ज़्यादा बल्कि 2 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन हो चुकी है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसके अंदर कई पोल्स होंगे और पावर भी शिफ्ट होती हुई यूरोप से एशिया की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंडिया भी है, उसके अलावा और भी कई एक देश मौजूद है। तो इस तरीके से नॉन अलाइंड इस बदलते हुए दौर में मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है और इसका रोल बहुत होगा। दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस समिट को करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो ये बनी थी, ये बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इसकी रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई बदलाव तब से नहीं आया है, अब एशिया एक बड़ी पावर हो चुका है, इसका रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। इसकी नहीं बल्कि इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें भी बदलाव लाना चाहिए। ये पूरे वेस्टर्न यूरोप से डोमिनेटेड है, इनके सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल बड़ी ताकतों का यूरोप और अमेरिका का है, ये ख़त्म होना चाहिए और एक रीस्ट्रक्चरिंग इसकी होनी चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे नज़दीक ये है सबसे बड़ी कि मग़रबी एशिया से और इन पूरे खित्ते से आर्मी का जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बाहर की आर्मी अगर रहेगी तो टेंशन बना रहेगा, वो उससे किसी को पीस नहीं मिल हासिल होने जा रही है, उसके रहने से टेंशन बढ़ता जा रहा है और इन देशों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारे मसले जो हैं इस समिट में उठाए जा सकते हैं, इनकी शुरुआत बातचीत की शुरुआत की जा सकती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोरम है, इसमें सभी मौजूद हैं, दूसरे देश भी मौजूद हैं और ये मसला बातचीत के ज़रिए अगर अमन और शांति आती हो ताकि तभी फिलिस्तीन का मसला भी हल हो पाएगा, वरना फिलिस्तीन का एक ऐसा मसला है जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जब से नॉन अलाइन मूवमेंट बना है तब से फिलिस्तीन का मसला उसमें उठाया जा रहा है, लगातार उस पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 10-20 सालों में खुद अरबों के जो हालात हुए उसकी वजह से फिलिस्तीन के मसले को कोई ख़ास तजरी नहीं दी गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ चुका है इस रेजोल्यूशन, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ईरान ज़रूर इस मसले को उठाएगा, इसलिए कि पिछले 10-20 साल से जब से रेवोल्यूशन आया है, ख़ासतौर से 30 साल से ज़्यादा हो गए, सबसे ज़्यादा ईरान ने फिलिस्तीनियों की हिमायत की है और सबसे ज़्यादा उनको लगातार सपोर्ट दे रहा है। तो इस में जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आएगा उसमें ज़रूर ये मसला भी डिस्कस किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा मक्की साहब। कमर आगा साहब की गुफ्तगु आपने मुलाहिज़ा फरमाई, उन्होंने इशारा किया है बहुत से जो इलाकाई और आलमी तनाज़ात हैं कि उनके मुनसिफाना हल में तेहरान इजलास में अहम फैसले किए जा सकते हैं और काफ़ी मुअसर वाक़ हो सकता है। फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि जब से नावाबस्ता तहरीक वजूद में आई है उसी वक्त से मसले फ़लस्तीन इसमें उठाया जा रहा है और वो ज्यों का त्यों अपनी जगह पर बाकी है। तेहरान इजलास में जो वज़राए खारजा का जो इजलास हुआ है इसमें जो 3 अहम कमेटियां बनाई गई थी मसाइल के जायजे के लिए, उनमें से एक कमेटी फ़लस्तीन कमेटी थी और फ़लस्तीन कमेटी में कुछ बातें तय हुई हैं। वज़ीर खारजा ईरान के, उन्होंने फ़लस्तीन कमेटी से खिताब में साफ और वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा, दो बातों पर उन्होंने जोर दिया, एक तो ये कि बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन का दायमी और मुस्तकिल दारुल हुकूमत है, इसको बदला नहीं जा सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, और फ़लस्तीन के चप्पे चप्पे का ताल्लुक फ़लस्तीनी कौम से है और इस मसले का सिर्फ एक हल है कि फ़लस्तीन के जो असल बाशिंदे हैं उनसे इस्तेसवाब राय किया जाए, उनसे राय मालूम की जाए कि वो किस तरह का निज़ाम हुकूमत चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि ईरान की क़यादत में नावाबस्ता तहरीक मसले फ़लस्तीन के हल में क्या किरदार अदा करेगी?
ببینید خب مسئله فلسطین مسئله بغلان
فلسطین کا مسئله ہے کہ پیچیدہ اور تاریخی بھی مسئلہ ہے اور مغربی ممالک نے تحریک انتفاضہ اور تحریک انتفاضہ اول دوم کے بعد کوشش کی کہ ایک سازباز کا عمل شروع کرا کر مسئلہ فلسطین کو ایک طرح سے حل کریں اور اس موضوع کو ختم کریں اور صہیونی غاصب صہیونی حکومت کی حفاظت کی اپنی پالیسی پر بھی کاربند رہیں اور اس علاقے میں اس غاصب حکومت کو قائم رکھیں۔ 1993 سے لے کر اب تک جب سے ساز باز کا عمل شروع ہوا ہے یعنی گزشتہ 22 سال کے دوران نہ صرف یہ کہ ساز باز کا عمل نہ صرف یہ کہ کامیاب نہیں ہو سکا اور مغربی ملکوں امریکہ کو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا جیسا کہ وہ چاہتے تھے بلکہ اس طرح کے مذاکرات تعطل کا بھی شکار ہوئے چونکہ سازشی اور سازباز کے مذاکرات سے کبھی بھی فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور اب جبکہ اسلامی بیداری کی لہر مشرق وسطی میں اپنے عروج پر ہے اور جب سے مبارک کا تختہ الٹا ہے تو امریکہ کے سامنے سخت مشکلات سخت مخمصے سے امریکہ دوچار ہو گیا اور جو نوابستہ تحریک میں فلسطین سے متعلق ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے یہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ظاہر اس میں کوشش کی جائے گی تاکہ فلسطین کا مسئلہ منصفانہ طریقے سے حل ہو اور یہ بہت ہی اچھا نظریہ ہے اور اس پر میرا خیال ہے کہ سبھی توجہ دیں گے اور دنیا کے سبھی علاقائی اور عالمی محسنین اور ماہرین نظریہ پرداز اس پر توجہ دیں گے اور خاص طور پر قائد انقلاب اسلامی تو ایک عرصے سے اس پر تاکید فرما رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں یہی فرماتے رہے ہیں کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ خود فلسطینی عوام کے ذریعے ہی ریفرنڈم کرایا جائے اور انہیں کو اس بات کی اجازت اور اختیار دیا جائے کہ وہی اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں۔ اگر ہم علاقے میں امن و استحکام چاہتے ہیں تو کیوں اس مسئلے پر توجہ نہیں دیتے ہیں؟ مغربی ممالک ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے سے جو صرف نظر کریں۔ اب جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران آئندہ 3 سال تک نوابستہ تحریک نیم کا صدر رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں اس مسئلے کو اور زیادہ موثر طریقے سے اور فعال طریقے سے اٹھایا جائے گا اور منصفانہ طریقے سے مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ اپنائے جانے کی کوشش کی جائے گی اور اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ جو فلسطینی پناہ گزین لاکھوں کی تعداد میں یعنی 50 لاکھ کی تعداد میں بے گھر ہیں ان کو دوبارہ لا کر بسایا جائے۔ اس پر زیادہ کوشش ہوگی کہ اس موضوع پر زیادہ توجہ دی جائے اور اسلامی جمہوریہ ایران چونکہ اب اس کا صدر بننے جا رہا ہے تو پوری دنیا کی توجہ جو ہے اس طرف مبذول ہے۔
بہت بہت شکریہ قمر آغا صاحب۔ جی یہاں پر ناظرین نوابستہ تحریک کے بارے میں ہم خیالات پیش کر رہے ہیں لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر قیصر امام صاحب کے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں
اس اجلاس کے بارے میں۔ عالمی مبصرین جو ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کانفرنس کی وجہ سے، اس بڑے پیمانے پر اس تہران میں ہونے والی اس کانفرنس کی وجہ سے بعض مغربی ممالک کو ایک طرح کی شکست کا سامنا ہے اور ایران کو ایک طرح کی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ایران کے بارے میں مغربی ممالک کا جو پروپیگنڈا تھا اس میں تو اب تک یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک غلط ہے، یہ ملک صحیح راستوں پر نہیں ہے، یہ ایٹامک انرجی کے معاملے میں بین الاقوامی جو رائے عامہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہے اور یہ بات جو ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ جو مغربی ممالک کی ایک پرخاش ہے، جو ان کی شکایت ہے خاص طور پر اسرائیل کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک سے میری مراد یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کے حواری ملک تمام تر، وہی سارے مغربی ممالک ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اپنی بساط کے اندر رہنا چاہیے، اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو ترقی نہیں کرنی چاہیے، نہ سیاسی سطح پر نہ اقتصادی سطح پر۔ تو اس کانفرنس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کو کافی بڑی حد تک ایک طرح کی شکست کا ہی سامنا ہو رہا ہے. انہوں نے بہت کوشش کی, مثال کے طور پر انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو روکا, امریکہ کی وزارت خارجہ نے روکا, اور اسرائیل نے بھی خاص طور پر بین کی مور کو یہ بات کہی کہ بھی آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے, لیکن بین کی مور وہاں جا رہے ہیں, اور یہ بات جو ہے یہ اسرائیل اور اس کے حواریوں کے لیے بڑی سبکی کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایران کا قد جو ہے سیاسی لحاظ سے دنیا کے ممالک میں وہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, مغربی ملکوں میں جس طرح سے کوشش کی گئی کہ ایران کو بالکل یکا و تنہا کر دیا جائے, اس پر ایسی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جائیں کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے کسی طرح سے بھی, اس معاملے میں بھی ان کو بہت بڑی شکست کا سامنا ہو رہا ہے. ان کی یہ سکیم جو ہے یہ مکمل طور پر فیل ہو رہی ہے. اب سارے کے سارے ملک, 120 ملک اگر ایران کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ امریکہ کی وہ جو پالیسی تھی اس پر پابندیاں لگا کر اس کو تنہا کر دینے کی, وہ بری طرح سے شکست کا سامنا کر رہی ہے, اور یہ ایران کی بہت بڑی سیاسی اور اقتصادی کامیابی ہے. دوسری, حالانکہ یہ بات بھی طے ہے کہ اگرچہ امریکہ نے پابندیاں لگا کر کوشش کی تھی کہ ایران کی اقتصادی حالت کو خراب کر دیا جائے, لیکن جو حالیہ گوشوارے سامنے آ رہے ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ ایران میں جو نان آئل, ایران آئل سے ہٹ کر جو تجارت ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, اور یہ بات جو ہے یہ پابندیوں کے باوجود ہوئی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی امریکہ کو اس معاملے میں بھی شکست کا سامنا ہے, اور وہ ایران کو اس معاملے میں جو کامیابی ہوئی ہے وہ میرے خیال میں گزشتہ 30 سالوں میں سب سے زیادہ اہم کامیابی ہے. جی
جی ناظرین, یہ تھے لندن میں مقیم برے صغیر کے ایک ممتاز دانشور ڈاکٹر قیصر امام صاحب, جن کا خیال یہ ہے کہ خود اس اجلاس کا اتنی عظمت کے ساتھ تہران میں منعقد ہونا یہ امریکہ اور صہیونی لابی کی شکست ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. قمر آغا صاحب, جناب امریکہ اور صہیونی لابی نے پوری کوشش کر لی تھی کہ تہران اجلاس میں روڑے اٹکائے جائیں, سربراہ نے مملکت کو اس میں شرکت سے روکا جائے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو شرکت سے روکا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے کافی وسیع پروپیگنڈا ایران کے خلاف کر رکھا تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے تقریباً 137 ممالک کے, جن میں 120 رکن ممالک ہیں اور 17 مبصر ممالک ہیں, اعلیٰ سطحی وفود تہران میں موجود ہیں, 10 بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے تہران میں موجود ہیں, اور سربراہان مملکت کی شرکت کے لحاظ سے یہ اجلاس جو تہران اجلاس ہے اس میں اب تک کے جتنے بھی نیم کے سربراہی اجلاس ہوئے ہیں سربراہان مملکت کی شرکت سب سے زیادہ تہران اجلاس میں ہے. عالمی برادری کی جانب سے صہیونی لابی اور امریکہ کے تمام تر پروپیگنڈوں کے باوجود تہران پر جو اعتماد کیا گیا ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ سیشن ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں کی نظر اس وقت ایران پہ ہے, خاص طور سے جتنے بھی ایشیا کے جتنے بھی ملک ہیں یا افریقہ کے جتنے, یہ نہیں چاہتے کہ تہران انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو الگ تھلگ کیا جائے. سبھی دیش چاہتے ہیں کہ تہران کا اگر کوئی مسئلہ ہے, اٹامک مسئلہ ہے یا کوئی بھی دوسری چیزیں ہیں, تو وہ بات چیت کے ذریعے آئی اے ای اے میں یا دوسری ایسی اٹامک انسٹیٹیوشنس ہیں یا باڈیز ہیں یہ, اس میں حل کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, اگر جنگ ہوگی تو یہ سبھی دیش کی مصیبت ایک بڑھ جائے گی, ساری اکنامی کلیپس کر جائے گی پورے اس خطے کی جو ترقی کر رہے ہیں. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایران کی سالیڈیریٹی دکھانے کے لیے سب لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ कि ये जो मगरबी देश हैं इनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ईरान की सॉलिडैरिटी में भी ये लोग आए हैं और उसको नहीं चाहते कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट हो। और उनकी जो कोशिशें थीं बड़ी ताकतों की, इसराइल की या अमेरिका की या वेस्टर्न नेशन जिनको हम कहते हैं, वो बिल्कुल इसमें नाकामयाब हो गए हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसले भी हैं, उनको अगले टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मसले में, अगले 4-5 साल के बल्कि आइंदा आने वाला कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा इसी सब जगहों, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, इसी इजलास के अंदर। उसकी वजह से भी से लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस इसको दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ईरानियन जो लीडरशिप है ख़ासतौर से ईरान की में इस वक्त मौजूद है वहाँ पे, वो एक अच्छी लीडरशिप इस पूरे मूवमेंट को देगा और एक नई डायरेक्शन भी यहाँ से मिलेगा, इसलिए सब इकट्ठा हुए हैं। और ये सोचना कि बड़ी देश जो है या बहुत ताकतवर जो देश अपने को समझते हैं तो उनकी मनमानी वो जो जी चाहे कर लें, वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। अब इस बात को सोच लेना चाहिए, इराक में इस बात का फैसला हो चुका है कि वो मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर बर्बाद कर सकते हैं, मुल्क में लोगों को बेपनाह लोगों को बेगुनाह लोगों को मार ज़रूर सकते हैं, मगर अपने जो मकासद हैं उसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तेहरान का इजलास बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत से नए फैसले होंगे और एक बार फिर बड़ी ताकतों को मुंह की खानी पड़ी।
बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब। मुर्तजा मक्की साहब, खित्ते के जो हालात हैं, ईरान के आसपास के ममालिक में जो तगैयुरात रूनुमा हो रहे हैं, आपके ख्याल में तेहरान इजलास पर इन तगैयुरात का क्या असर रहेगा? तीन मिनट का वक्त है हमारे पास जी।
कतई इजलास
सही तौर पर इस इजलास का इलाकाई जो तगैयुरात हैं उन पर बहरहाल असर होगा और इन तगैयुरात का भी इस पर असर पड़ेगा। और मिस्र के सदर मोहम्मद मुरसी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी तब्दीली है और ये सब कुछ इनकी शिरकत इलाके में तगैयुरात का ही नतीजा है। और इस्लामी इंकलाब की कामयाबी के बाद मिस्र के सदर का यहाँ पर आना इस बात को साबित करता है कि इलाके में तगैयुरात बहुत ही संजीदगी के साथ रुनुमा हो रहे हैं और ये दोनों ममालिक यानी ईरान और इस्लामी जमहूरी ईरान मुस्तकबिल में चलकर एक दोस्त मुल्क के हिस्से से उभर कर सामने आएंगे। और मोहम्मद मुरसी ने बारहा इलाके के ताल्लुक से ईरान के किरदार को सारा शाम में जो हालात हैं उन पर भी इस इजलास में बहरहाल गुफ्तगु होगी और इस इजलास का असर जो है वो शाम के हालात पर भी बहरहाल मुरतब होगा। और हेली क्लिंटन ने जो अभी अपना दौरा किया था तुर्की में एतराफ़ किया था, कहा था कि मगरिब एक तरफ और ईरान और शाम एक तरफ है, इसके बावजूद मगरिब जो है ईरान और शाम का मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो उनका ये इतराफ इस बात को साबित करता है कि ईरान का जो किरदार है वो बहुत ही अहम है और ईरान एक तावाना और ताकतवर मुल्क है और ईरान की पोजीशन को और ऊपर ले जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा मक्की साहब। और इसी के साथ हम कमर आगा साहब के भी शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आपने इन तजिया निगारों के ख्यालात मुलाहिजा फरमाए। बहरहाल तेहरान इजलास को कई लिहाज से अहम करार दिया जा रहा है, इलाकाई हालात, शाम के ताल्लुक से, इलाके में जारी जो तगैयुरात हैं उनके ताल्लुक से। एक खास नुक्ता जिसकी तरफ मुर्तजा मक्की साहब ने इशारा किया कि मोहम्मद मुरसी की आमद, यह मिस्र के किसी सदर की इनकलाब आने के बाद ईरान में पहली बार मिस्र का कोई सरबराह ममलकत ईरान आएगा। और इसकी वजह यह है कि ईरान में जब इनकलाब आया तो ईरान ला शर्किया और ला गर्बिया के नारे के साथ हकीकी माना में एक गैर जानिबदार और नावाबस्ता ताकत बनकर सामने आया और 33 साल से आज तक ईरान ला शर्किया और ला गर्बिया के स्लोगन के साथ नावाबस्तगी के उसूल पर बाकी है। और खित्ते में जो तगैयुरात आना शुरू हुए उसके सिलसिले में अगर आप देखें तो खुद मिस्र जो इनकलाब आने से पहले, अपने मिस्र के इनकलाब से पहले, ये पूरी तरह से वाबस्ता था अमरीका से और अब वो नावाबस्ता तहरीक के सदर की हैसियत से ईरान को अपनी सदारत मुंतकिल करने के लिए आ रहा है। اور مصر میں جو تغیر آیا ہے وہ تغیر یہ علامت ہے خطے میں آنے والے تغیر کی جانب کی، خطے کے حالات یہ بدل رہے ہیں اور حقیقی معنی میں خطہ ناوابستگی کی جانب جا رہا ہے۔ بہرحال تہران اجلاس میں خطے کے بارے میں بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔